بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے، کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج منگل ہے، فروردین کی 17، اپریل کی 6 اور شعبان کی 23 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ان پروگراموں کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا. آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی اصغر برہمند نے. اور سامعین, تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان. انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی, اور اس کے بعد سنیے گا پروگرام صبح امید. صبح امید کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے اچھروں کے آپ سماعت فرمائیں گے, اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت نشر ہونے والا آخری پروگرام ہوگا. سامن, یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. قبل اس کے کہ ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں, ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجئے. ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں, اور یہی نشریات اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں. جبکہ شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں, اور رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے باز اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تمام امریکی پابندیوں کا یقینی اور عملی خاتمہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کا واحد راستہ ہے. پاکستان کے سینئر سینیٹر اور سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ مشاہد حسین سید نے ایران اور چین کے درمیان تعاون کے 25 سالہ سمجھوتے کو پورے خطے کے لیے خوش آئند قرار دیا ہے. اور ہندوستان میں کرونا کے یومیہ نئے مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تمام امریکی پابندیوں کا یقینی اور عملی خاتمہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کا واحد راستہ ہے. پیر کو ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران نامہ نگاروں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا کہ منگل کو ویانا میں ہونے والے اجلاس اور مشترکہ کمیشن کے پچھلے اجلاسوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. ان کا اشارہ امریکی ذرائع ابلاغ کی ان رپورٹوں کی جانب تھا جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ منگل کے روز ویانا میں ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس میں امریکہ بھی شرکت کرے گا. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کا خاتمہ اور دیگر فریقوں کی جانب سے معاہدے پر عمل درآمد اجلاس کا اصلی ایجنڈا ہے. سعید خطیب زادے نے ایٹمی معاہدے کے باقی ماندہ فریقوں پر زور دیا کہ وہ ایران سے کیے گئے وعدوں پر عمل کریں. انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کا راستہ پوری طرح واضح ہے, اور وہ یہ ہے کہ تمام امریکی پابندیاں یکسر ختم کی جائیں اور اس بات کا اطمینان حاصل کیا جائے کہ پابندیاں حقیقی معنوں میں ختم ہو گئی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ صرف ایک قدم کی بات ہے, اور وہ قدم تمام امریکی پابندیوں کا خاتمہ ہے. اس کے مقابلے میں ایران بھی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے نکلنے سے پہلے والی صورتحال پر واپسی کے لیے آمادہ ہے. ایران میں بھی کرونا سے یومیہ متاثرین اور اموات کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. ایران کی وزارت صحت کی ترجمان نے کل اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس میں مبتلا 172 افراد جان کی بازی ہار گئے, جس کے بعد اس بیماری سے مرنے والوں کی تعداد 63,332 ہو گئی ہے. سیما سادات لاری نے مزید کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 13,890 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جن میں سے 48 افراد کو ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیا گیا اور باقی کو ضروری ہدایات کے بعد ان کے گھروں کو بھیج دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 19,45,946 ہو گئی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اب تک 16,58,978 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے سینئر سینیٹر اور سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ مشاہد حسین سید نے ایران اور چین کے درمیان تعاون کے 25 سالہ سمجھوتے کو پورے خطے کے لیے خوش آئند قرار دیا ہے۔ سحر اردو ٹی وی کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر مشاہد حسین سید کا کہنا تھا کہ دنیا تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے اور طاقت کا توازن مغرب سے مشرق کی جانب تبدیل ہو رہا ہے۔ پاکستانی سینٹ میں خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ مشاہد حسین سید نے ایران اور چین کے درمیان سمجھوتے کو خطے کے لیے خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات انتہائی قریبی اور دیرینہ ہیں اور اسلام آباد کو تہران بیجنگ تعاون پر خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ چین کے ون روڈ بیلٹ پروگرام کے مقابلے میں امریکہ کی جانب سے کسی بھی منصوبے کے امکان کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں سینیٹر مشاہد حسین سید کا کہنا تھا کہ امریکہ کے پاس نہ تو چین جیسی قیادت اور وسائل ہیں اور نہ ہی عالمی حالات اس وقت امریکہ کے حق میں ہیں۔ سینیٹر مشاہد حسین سید کا کہنا تھا کہ امریکہ اندرونی اور بیرونی دونوں سطح پر زوال کا شکار ہے اور بلا شبہ 21ویں صدی ایشیا کی صدی ہوگی۔ حکومت پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی بحالی کو کشمیر میں عسکری رویہ تر کرنے کے لیے عملی قدم اٹھانے سے مشروط کر دیا ہے۔ پاکستانی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پیر کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہندوستان کے زیر کنٹرول کشمیر کے علاقے میں بقول ان کے نئی دہلی کے غیر قانونی اقدامات اس علاقے میں بدامنی اور عدم اعتماد کا باعث ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہندوستان کے زیر کنٹرول کشمیر میں بقول ان کے انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور یہی اسلام آباد نئی دہلی کے تعلقات کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے اور اسی بنا پر پاکستان تمام عالمی حلقوں اور اداروں میں کشمیر کے موضوع کو اٹھاتا ہے اور مذاکرات کے ذریعے اس کے حل کا خواہاں ہے۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت نے 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرتے ہوئے اس علاقے میں ملک کے کسی حصے سے ہجرت کرنے اور کشمیریوں کی زمینوں کی خرید و فروخت کی راہ ہموار کر دی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے یومیہ نئے مریضوں کی تعداد 1,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کی دوسری لہر میں وحشتناک شدت آ گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 103,558 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ جب سے کرونا شروع ہوا ہے اس وقت سے یہ پہلا موقع ہے جب ہندوستان میں ایک دن میں کرونا کے 1,00,000 سے زائد نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ اس دوران مزید 478 کرونا کے مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جس کے بعد ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 1,65,101 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ ہلاکتیں مہاراشٹر میں 222، اس کے بعد پنجاب میں 51 اور چھتیس گڑھ میں 36 ریکارڈ کی گئی ہیں۔ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھ کے 7,41,830 ہو گئی ہے۔ افغانستان کے صوبے کابل میں ہونے والے بم دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ کابل پولیس کے ترجمان فردوس فرامرز نے بتایا ہے کہ پیر کی صبح کابل کے ضلع قرابا کے نواحی گاؤں سبز سنگ میں فوج کی ایک گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی۔ تاحال کسی فرد یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اتوار کے روز صبح کابل کے ضلع پغمان میں بھی ایک فوجی موٹر سائیکل کو بارودی مواد سے نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 3 فوجی ہلاک اور 12 زخمی ہوئے تھے۔ مذکورہ دھماکے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی تھی۔ افغانستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ایسے وقت میں اضافہ ہوا ہے جب حکومت افغانستان اور طالبان کے وفود نے رواں ماہ میں استنبول میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد اس ملک میں جنگ اور جھڑپوں کے خاتمے کی راہوں کا جائزہ لینا ہے۔ بحرینی عوام سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے اس ملک کے مختلف علاقوں میں مسلسل 4 دنوں سے مظاہرے کر رہے ہیں اور دھرنا دے رہے ہیں۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق بحرینی مظاہرین کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بحرین الدراز، ابو صبی، سترہ، اسنابس، الدیر اور النویدرات نامی علاقوں میں حکومت مخالف اور قیدیوں کی حمایت میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ مظاہرین نے قیدیوں میں کورونا کے پھیلاؤ کے سلسلے میں خبروں کو سینسر کیے جانے کی بھی مذمت کی ہے۔ مظاہرین نے آل خلیفہ حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور حکومت کو قیدیوں کی جان کا ذمہ دار قرار دیا۔ بحرین میں 14 فروری 2011 سے آل خلیفہ کی ڈکٹیٹر حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اور اس دوران 11,000 سے زیادہ شہریوں کو بے بنیاد الزامات کے تحت جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، جبکہ ایک بڑی تعداد کی شہریت سلب کر لی گئی ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے صوبہ زالے میں جارے سعودی اتحاد کے فوجیوں کے حملوں کو پسپا کر دیا ہے۔ یمن کے ایک فوجی ذریعے نے المیادین ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جارے سعودی اتحاد نے صوبہ زالے کے شمالی سیکٹر مریس میں بڑے پیمانے پر فوجی حملے شروع کیے تھے، جنہیں پسپا کر دیا گیا ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے ایک فوجی ذریعے نے بھی بتایا ہے کہ یمنی فوج اور رضاکار فورس کے جوابی حملے میں جار سعودی اتحاد کے 10 فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ صوبہ الزالے صوبہ طائز کے مشرق میں واقع ہے اور جنگ یمن کا ایک اہم محاذ شمار ہوتا ہے۔ یہ صوبہ شمال کی جانب سے ایب اور البیضہ سے ملا ہوا ہے۔ یمنی ذرائع نے جنوب مغربی صوبہ طائس میں بھی بڑے پیمانے پر سعودی اتحاد کے حملوں کی خبر دی ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ پوری سنجیدگی کے ساتھ سعودی عرب کی حمایت اور اس کے دفاع کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ فرنٹیئر پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ واشنگٹن سعودی عرب کے دفاع اور شاہی حکومت کی حمایت سے متعلق اپنے وعدوں کی پاسداری کرتا رہے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سعودی عرب کو حملوں کا سامنا ہے اور اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان نے مزید کہا کہ امریکی وزیر خارجہ اس معاملے پر سنجیدہ ہیں اور کچھ ہفتے پہلے انہوں نے سعودی ولی عہد سے بات چیت بھی کی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ روزنامہ وال اسٹریٹ جرنل نے حال ہی میں ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ صدر جو بائیڈن نے مغربی ایشیا سے امریکی فوجیوں اور فوجی ساز و سامان میں کمی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں جامع ایٹمی معاہدے کے تعلق سے عالمی سطح پر جاری سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں تہران اسٹوڈیو سے ایران کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر رحمت حاجی مینے صاحب اور ہندوستان سے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر عرشی خان حصہ لیں گے۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے ڈاکٹر رحمت حاجی مینے صاحب سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کریں گے۔ جامع ایٹمی معاہدے کے تعلق سے اس وقت عالمی سطح پر کیا ہو رہا ہے؟
سلام و درود خدمت شما و همه
سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ۔
برنامه همچنان که در واقع شما هم اشاره
کردید، جیسا کہ آپ نے بھی اپنی گفتگو میں اشارہ کیا ہے کہ اس وقت عالمی جوہری معاہدے کے عنوان سے مختلف طرح کے ریئیکشنز اور ایکشن سامنے آ رہے ہیں،
2018 بوده که،
اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 2018 میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ اس عالمی معاہدے سے نکل گیا تھا، اور برجام کی وجہ سے یہ معاہدہ عارضی طور پہ 5+1 سے 4+1 میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس عالمی جوہری معاہدے کے عنوان سے اقوام متحدہ کے اندر قرارداد نمبر 2231 منظور کی گئی،
شعار نخست آمریکا و
اور جیسے کہ آپ ٹرمپ کے انداز سیاست سے آشنا ہیں کہ انہوں نے فرسٹ امریکہ کا نعرہ لگایا اور عالمی سطح پر بعض ایسے امور انجام دیے کہ جس کی وجہ سے بہت سے عالمی مسائل سے عالمی اداروں سے امریکہ باہر نکل گیا. اسی طرح عالمی معاہدے میں سے بھی ٹرمپ جو ہے وہ باہر نکل گئے اور ایران 2019 تک اس معاہدے کے عنوان سے اپنے تمام وعدوں پہ عمل کرتا رہا اور حتیٰ جب یورپ بھی اس حوالے سے سستی کا اور کوتاہی کا شکار تھا اس کے باوجود بھی اسلامی جمہوری ایران اپنے تمام وعدوں پر یعنی اس ایٹمی معاہدے کے عنوان سے تمام شکوں پہ عمل درآمد کرتا رہا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس عرصے میں جو ایران کو کسی طرح کا بھی فائدہ پہنچ سکتا تھا اس معاہدے کی روشنی میں ایران کے لیے کوئی مثبت چیز سامنے نہیں آئی. کوئی چیز بھی کوئی سینکشنز کوئی پابندی کسی طرح کا کوئی فائدہ بھی ایران کے حصے میں نہیں آیا. لہذا جب ایران نے یہ دیکھا کہ امریکہ ویسے نکل گیا ہے اور یورپ بھی ہے وہ تعاون نہیں کر رہا تو پھر انہوں نے اس معاہدے کی 26 اور 36 شک کے مطابق مرحلہ وار اس معاہدے کی شکوں پہ عمل درآمد کو روک دیا. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام اقدامات جو اسلامی جمہوری ایران کی طرف سے انجام دیے گئے وہ سب اس ایٹمی معاہدے کی مختلف شکوں کے اندر تھا. ایران نے ابھی تک اس معاہدے کی کسی طرح کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے اور ہمیشہ اس نے اپنے مثبت اقدامات کو آگے بڑھایا. لیکن جب امریکہ میں ٹرمپ کے بعد جو بائیڈن کی حکومت آئی تو جو بائیڈن نے اپنے انتخابی مہم میں اس ٹرمپ کے فیصلے پر وہ تنقید کرتا رہا اور یہ ان کا یہ تنقید بھی اس کی جاری رہی اور جو بائیڈن کی بھی بعض حلقوں نے اس معاہدے کے عنوان سے ایک اپنا موقف دیا اور جو بائیڈن نے الیکشن کے دوران ایٹمی معاہدے کے عنوان سے بڑی مثبت باتیں کی اور اس کے دفاع کی باتیں کی. لیکن جب جو بائیڈن الیکشن میں کامیابی کے بعد وائٹ ہاؤس میں داخل ہوئے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن کی ٹیم بھی جو ہے وہ ہی ٹرمپ والی پالیسیوں کو جاری رکھے ہوئے ہے اور وہی جو بائیڈن نے میکسیمم پریشر والی جو پالیسی اپنائی تھی اسی کو اس نے اسی پالیسی کو آگے بڑھایا اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح کی صورتحال سامنے ہے. اگرچہ بظاہر ان کے کچھ نعرے اسی طرح کے تھے لیکن عملی میدان میں اس نے کچھ نہیں کیا اور ایران پر پابندیوں کے حوالے سے بھی کوئی مثبت بات نئے امریکی صدر کی طرف سے جو بائیڈن کی طرف سے کوئی اس طرح کا اقدام سامنے نہیں آیا جس سے یہ اندازہ ہو کہ وہ ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے کے کسی ایجنڈے پر ہو. تو اس حوالے سے اگر ہم ایک کلی طور پہ اگر ایک جائزہ لیں تو جو جائنٹ کمیشن کا جو اجلاس ہوا ہے 4+1 کا تو اس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ وہاں پہ ٹیکنیکل چیزوں کے بارے میں بحث کی گئی ہے اور اس میں ان چیزوں کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ ایران کی طرف سے جو مذاکرات کار عراقچی صاحب تھے انہوں نے بھی بڑی ڈائریکٹ اس انداز سے بات کی کہ ہم ٹیکنیکل چیزوں پہ تو بات کریں گے لیکن امریکہ کے ساتھ نہ ہمارا بل واسطہ اور نہ ہی بلا واسطہ کسی طرح کا کوئی انٹریکشن یا مذاکرات نہیں ہوں گے. اور اس وقت جو صورتحال ہے بالکل اسی طرح کی صورتحال ہے کہ جو امریکہ کے معاہدے سے نکل جانے کی بات جو صورتحال تھی. تو اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ویانا میں جو ہے وہ گروپ 4+1 کا جو اجلاس منگل کو ہو رہا ہے.
اس وقت ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے ہندوستان کے ممتاز اسکالر اور تجزیہ نگار ڈاکٹر ارشی خان صاحب سے. خان صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی خان صاحب, ایٹمی معاہدہ 2018 سے امریکہ سے نکلنے کے بعد اگر دیکھا جائے تو عملی طور پر تعطل کا شکار ہے. اس معاہدے پر ایران یک طرفہ طور پر عمل کرتا رہا ہے اور یورپ نے امریکہ کے نکلنے سے ایران کو پہنچنے والے نقصانات کی تلافی کا اس نے وعدہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ امریکی جو پابندیاں ہیں ان کو غیر مؤثر بنایا جائے گا. امریکی پابندیوں کو تو غیر مؤثر بنانے کا اس نے کوئی اقدام نہیں کیا. 2018 کے بعد 2019, 2020 اور اب 2021 ہے, یورپ نے خود بھی اس معاہدے کی پابندی نہیں کی اور اس کے بعد یورپ اس معاہدے کے تحفظ کی بات کرتا ہے. تو آپ کو جب یورپ یہ کہتا ہے کہ معاہدہ باقی رہنا چاہیے تو یورپ کی اس بات میں آپ کو کتنی صداقت نظر آتی ہے؟ کیا واقعی یورپ اس معاہدے کو باقی رکھنا چاہتا ہے؟
دیکھیں, یہ تو حقیقت ہے کہ جو یورپین کنٹریز ہیں, خاص کر کے یورپین یونین, اس میں جو بڑی کنٹریز ہیں خاص کر کے جرمنی اور بریٹن اور فرانس, یہ تین بڑے کنٹریز ہیں جن کی کافی بڑی پاپولیشن ہے اور اکنامیکلی کافی ساؤنڈ ہیں, تو یہ تو چاہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ میں جو تنازع ہے وہ کم ہو اور یہ جو ہے کانفلکٹ کم ہو. اس لیے کہ یورپین یونین کا یہ برابر یہ اسٹینڈ رہا ہے تھرو آؤٹ مطلب ورلڈ میں, چاہے وہ ایران کا ایشو ہو یا سری لنکا کا ایشو ہو یا کوئی بھی ایشو ہو آپ کے کوکیسیا کا ہو جو بھی ہو. لیکن پرابلم یہ ہے یورپین یونین کے ساتھ کہ یہ ان کی جتنی بھی پالیسیز رہی ہیں وہ زیادہ تر وہ پرو امریکن رہی ہیں یا وہ امریکن اور اسرائیلی خواہشات کے مطابق انہوں نے زیادہ کام کیا ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ ایران کے ہی مسئلے میں, ایران پچھلے ایران کا جو مسئلہ تھا خاص کر کے نیوکلیئر ایشو کا, یہ 2003 سے اٹھایا انہوں نے, 2003 سے اٹھا کر کے پھر ایران پہ پریشر انہوں نے بنایا. اور جو یورپینس ہیں انہوں نے جو ہے یورپینس جو ہیں یہ کہا جائے کہ یہ بہت ہی نرمی اور مٹھاس کے انداز سے یہ کام کرتے ہیں. امریکہ جو ہے وہ بولنگ کرتا ہے مطلب دھمکی دیتا ہے, اسرائیل جو ہے وہ دماغ دیتا ہے, وہ بالکل پردے کے پیچھے ہے جس کو میں اسکرپٹ رائٹر بولتا ہوں اور اسکرپٹ رائٹر وہی ہے مین, اور جو یہ بولنگ کرتا ہے بلش آپ کے امریکن کے میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا, اور اس کا جو ڈپلومیٹک سپورٹ ہے یہ یوروپین دیتے ہیں. اس لیے کہ وہ بیسیکلی یہ جو تینوں لوگ ہیں اسرائیل اور امریکہ اور یوروپ, یہ بیسیکلی لبرل فریٹرنیٹی ہے ان کی. ان کے ساتھ آپ کے جاپان بھی آ جاتا ہے, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ بھی آ جاتا ہے, کینیڈا بھی آ جاتا ہے, لیکن ان میں تھوڑے فرق ہیں. اس لیے کہ جو امریکہ کا جو ہاکش پالیسی ہے یا جو ایگریسو پوسچر ہے وہ یوروپ نہیں چاہتا ہے. اس لیے کہ یوروپین یونین کا جو مطلب جو اس کا اس کی جو پیدائش ہوئی وہ اس وجہ سے ہوئی کہ بھائی آپس میں جو یوروپین میں جو وارس ہوئے خاص کر کے فرسٹ ورلڈ سیکنڈ ورلڈ وار, وہ پھر اس کو دہرایا نہ جائے. تو یہ تو یوروپین چاہتے ہیں کہ امریکہ میں اور ایران میں جو تنازع ہے وہ کافی کم ہو, تشدد نہ ہو, لیکن وہ یہ اس بات پہ بھی مطلب کہ وہ زیادہ تر پریشر ایران پہ ہی بناتے ہیں, مطلب امریکہ پہ ایران امریکہ پہ وہ پریشر نہیں بنا پاتے. ابھی جو وینا میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں اور جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں بیسیکلی رول یوروپین یونین کا ہے. لیکن یوروپین یونین نے کافی پرسویٹ کیا ہے امریکہ کو کہ وہ ایران سے جو ہے بات کریں اور پھر ایران کے معاہدے کو جو ہے وہ دوبارہ کریں. لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ابھی جو اسٹیٹمنٹ آئے ہیں میرے خیال سے ایک ہی دن کے اندر میں, وہ فرانس کی طرف سے آیا ہے. وہ فرانس جو ہے وہ کہہ رہا ہے ایران کو کہ آپ جو ہے آنیسٹلی اس کو جو ہے لاگو کیجیے, اور آپ مطلب وہ چار مطلب وہ فرانس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایران کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ برقرار رہے, مطلب بالکل بے تکی سی بات. تو یہ یوروپین کے ساتھ ایک ایک بڑا پرابلم ہے. اس لیے کہ یہ پرابلم اس وجہ سے ہے کہ کس زمانے میں یہ بہت بڑے پاور ہوتے تھے اور آج کے زمانے میں یہ سچویشن میں نہیں ہے. تو یہ بالکل ہی جیسے آپ کے گلف کنٹریز ہیں جو جی سی سی کنٹریز ہیں جس طرح سے وہ کافی ماتحت ہے امریکہ کی, اسی طرح سے یوروپین جو کنٹریز ہیں باوجود اس کے کہ اس میں کچھ نیوکلیئر پاور ہے لیکن وہ کافی زیادہ سبڈیوڈ ہیں امریکہ کے سامنے، وہ کوئی سٹینڈ نہیں لے پاتے.
ناظرین پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. شکریہ.
اور سامعین آپ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وحدت ذات کی تبلیغ سراپا سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو. کوئی سا
سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس سے پیش ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید.
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، اسلام کی فطری تعلیمات نے ہمیشہ ذہن انسانی میں شعور و آگہی کے انگنت چراغ روشن کر کے اسے خیر و شر میں تمیز کا ہنر بخشا ہے۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو سائنسی علوم کے حصول کا درس دیتے ہوئے ہمیشہ اعتدال کی راہ دکھائی ہے۔ اسلام نے اس کارخانے قدرت میں انسانی فطرت اور نفسانیت کے مطابق انسان کو احکامات اور ضوابط کا ایک پورا نظام دیا ہے، اور اس کے تضادات کو مٹا کر اسے اپنے نصب العین کی سچائی کا شعور عطا کیا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے سفر کی ابتدائی صدیوں میں تفکر و تدبر کے ذریعے سائنسی علوم میں نہ صرف بیش بہا اضافے کیے بلکہ انسان کو قرآنی احکامات کی روشنی میں تسخیر کائنات کی ترغیب بھی دی۔ چنانچہ اس دور میں بعض حیران کن ایجادات بھی عمل میں آئیں اور سائنسی علوم کو ایسی ٹھوس بنیادیں فراہم ہوئیں جن پر آگے چل کر جدید سائنسی علوم کی بنیاد رکھی گئی۔ یہاں پر ہم قرآن کریم کی چند ایسی آیات کریمہ پیش کر رہے ہیں جن کے مطالعے سے قرون اولیٰ کے مسلمان سائنسدانوں کو سائنسی تحقیقات کی طرف ترغیب و تشویق ملی، اور اس کے نتیجے میں بنی نوع انسان نے تحقیق و جستجو کے لیے نئے باب روشن کیے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کی گردش میں اور ان جہازوں اور کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں، اور اس بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، وہ زمین جس میں اس نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں، اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کا پابند ہو کر چلتا ہے، ان میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ بے شک رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا فرمائی ہے، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو تقویٰ رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ بنائے، اور ہر قسم کے پھلوں میں بھی اس نے دو دو جنسوں کے جوڑے بنائے، وہی رات سے دن کو ڈھانک دیتا ہے، بے شک اس میں تفکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور زمین میں مختلف قسم کے قطعات ہیں جو ایک دوسرے کے قریب ہیں، انگوروں کے باغات ہیں، کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اس کے باوجود ذائقے میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشی جاتی ہے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہونے کے ساتھ ساتھ دین فطرت بھی ہے جو ان تمام احوال پر نظر رکھتا ہے، جس کا تعلق انسان اور کائنات کے باطنی اور خارجی وجود کے ظہور سے ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام نے یونانی فلسفے کے گرداب میں بھٹکنے والی انسانیت کو نور علم سے منور کرتے ہوئے جدید سائنس کی بنیادیں فراہم کیں۔ قرآن کریم کا بنیادی موضوع ہونے والے حالات و واقعات اور حوادث عالم سے باخبر رہنے کے لیے غور و فکر اور تدبر و تفکر سے کام لے، اور اللہ کے عطا کردہ اور قوت مشاہدہ کو بروئے کار لائے تاکہ کائنات کے مخفی و پوشیدہ راز اس پر آشکار ہو سکیں۔ لہذا دور حاضر میں دین کی صحیح اور نتیجہ خیز اشاعت کا کام جدید سائنسی بنیادوں پر بھی بہتر طور پر سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ بلا شک اس دور میں اس امر کی ضرورت گزشتہ صدیوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے کہ مسلم معاشروں میں جدید سائنسی علوم کی ترویج کو فروغ دیا جائے، اور دینی تعلیم کو سائنسی تعلیم سے مربوط کرتے ہوئے حقانیت اسلام کا بول بالا کیا جائے۔ چنانچہ آج کے مسلم طالب علم کے لیے مذہب اور سائنس کے باہمی تعلق کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں کم و بیش ہر جگہ مذہب اور سائنس کا ایک ساتھ ذکر ہے، مگر یہ ہمارے دور کا المیہ ہے کہ مذہب اور سائنس دونوں کی سیادت اور سربراہی ایک دوسرے سے نہ آشنا افراد کے ہاتھوں میں ہے۔ چنانچہ دونوں گروہ اپنے مد مقابل دوسرے علم سے دوری کے باعث اسے اپنا مخالف اور متضاد تصور کرنے لگے ہیں، جس سے عام لوگ کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے مذہب اور سائنس میں تضاد سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ مغربی تحقیقات اس امر کا مسلمہ طور پر اقرار کر چکی ہے کہ جدید سائنس کی تمام ترقی کا انحصار قرون اولیٰ کے مسلمان سائنسدانوں کی فراہم کردہ بنیادوں پر ہے۔ مسلمان سائنسدانوں کو سائنسی نہج پر کام کی ترغیب قرآن و سنت کی ان تعلیمات نے دی تھی۔ اسی منشائے ربانی کی تکمیل میں مسلم سائنسدانوں نے ہر شعبۂ علم کو ترقی دی، اور آج اخیار کے ہاتھوں میں وہ علوم اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکے ہیں۔ بدقسمتی کے جن سائنسی علوم و فنون کی تشکیل اور ان کے فروغ کا حکم قرآن و حدیث میں جا بجا موجود ہے، اور جن کی امامت کا فریضہ 1000 برس تک خود بغداد، رے، دمشق، اسکندریہ اور اندلس کے مسلمان سائنسداں سر انجام دیتے چلے آئے ہیں، آج قرآن و سنت کے نام لیوا طبقے عرضی پر بکھرے مسلمان میں سے ایک بڑی تعداد اسے اسلام سے جدا سمجھ کر اپنی تجدد پسندی کا ثبوت دیتے نہیں شرماتی۔ سائنسی علوم کا وہ پودا جسے ہمارے ہی اجداد نے قرآنی علوم کی روشنی میں پروان چڑھایا تھا، آج اغیار اس کے پھل سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور ہم اپنی اصلی تعلیمات سے روگرداں ہو کر دیار مغرب سے انہی علوم کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب ارشد عباس نقوی صاحب اوکھلا، نئی دہلی، ہندوستان سے تحریر کرتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست نے ریڈیو تہران سے متعارف کرایا۔ اب کچھ عرصے سے ہم پوری فیملی ریڈیو کے پروگرام بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ صبح امید سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، دیگر پروگرام سبھی معلوماتی ہیں اور مفید بھی۔ اور سامعین، محترم ارشد عباس نقوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
پرانے زمانے میں ایک دیہات میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت نیک انسان تھا، وہ لوگوں کے ساتھ بہت مہربانی سے پیش آتا، خاص طور پر غریبوں کا خیال رکھتا اور بے آسرا لوگوں کی مدد کرتا، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی اس کے بالکل برخلاف اذیت پسند تھا، اسے دوسروں کو اذیت دینے میں مزہ آتا تھا۔ جب بھی اسے موقع ملتا وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے باز نہ آتا۔ لوگ بڑے بھائی کی تعریفیں کرتے تو چھوٹے کا ذکر برے الفاظ میں کرتے۔ بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور اسے لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے کی بہت تاکید کی، لیکن وہ ایک بھی نہ مانا۔ اس کا مزاج اپنے بڑے بھائی سے بالکل مختلف تھا، البتہ اس کے باوجود اسے اپنے بڑے بھائی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ بڑے بھائی کو اگر ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی تو وہ پریشان ہو جاتا، لیکن برے کاموں سے باز نہ آتا۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ جب اس کا بڑا بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، صحن میں اس کا جنازہ پڑا ہوا تھا اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ چھوٹا بھائی بھی اس کے غم میں رونے میں مصروف تھا۔ ایک مرد دانا نے اس کو اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگا، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ جس انجام سے یہ عزیز دوچار ہوا بالکل وہی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے؟ تو اپنے بھائی کی موت پر رو رہا ہے، وہ تو اس دنیا میں پاک آیا تھا اور پاک ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ رونا تو تجھے اپنی حالت پر چاہیے کہ تو جب اس دنیا میں آیا تھا تو پاک تھا، لیکن جب رخصت ہوگا تو گناہوں کی غلاظت سے ناپاک ہوگا۔ تجھے چاہیے کہ موت سے پہلے اگلے جہان کی فکر کر، کیونکہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جسے ٹالا جا سکے۔ اچھے اور برے ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی پڑے گا۔ مرد دانا کی باتوں کا اس پر بہت اثر ہوا اور اس نے اس کے بعد لوگوں کے ساتھ ہر طرح کے غلط برتاؤ سے توبہ کر لی، اور پھر وہ بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے لگا اور ان کی مدد کرنے کو اس نے اپنا شعار بنا لیا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سنیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دیگر تمام ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 17 فروری، 23 شعبان اور 6 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیئیس شعبان سن 817 ہجری قمری کو نویں صدی ہجری قمری کے اہم ترین ایرانی شاعر و ادیب نور الدین عبد الرحمن جامی ایران کے شمال مشرقی صوبے خراسان میں واقع شہر تربت جام میں پیدا ہوئے۔ وہ نوجوانی سے ہی مختلف علوم سیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ وہ ایام جوانی میں سمرقند گئے اور وہاں پر دینی، ادبی اور تاریخی علوم حاصل کیے۔ جس زمانے میں ہرات شہر پر رونق تھا، اسی زمانے میں وہ ہرات میں سکونت پذیر تھے۔ جامی عارف جام کے نام سے معروف تھے، اور ان کو اہل بیت رسول علیہ السلام سے خاص عقیدت تھی۔ انہوں نے کبھی بھی بادشاہوں اور جابر طاقتوں کی تعریف میں لب کشائی نہیں کی۔ نثر اور نظم میں ان کی بہت سی تخلیقات موجود ہیں، جن میں ہفت اورنگ، سلسلۃ الذہب اور بہارستان خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کا سن 898 ہجری قمری میں انتقال ہو گیا۔ چھ اپریل سن 1764 عیسوی کو اردو کے نامور شاعر سراج اورنگ آبادی نے وفات پائی۔ وہ سن 1715 میں دکن میں پیدا ہوئے تھے۔ سراج ولی دکنی کے ہم عصر تھے، اور دور اول کے اردو اساتذہ سخن میں ولی کے بعد انہی کا نام آتا ہے۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے فقیری و درویشی اختیار کی۔ جذب و درویشی کا مزاج ان کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ولی دکنی سے میر اور سودا تک کے عرصے میں سراج کے پائے کا کوئی بڑا شاعر نہیں گزرا ہے۔ سراج غزل کے علاوہ مثنوی بھی کہتے تھے۔ ان کی مثنوی بوستان خیال کلاسیکل اردو شاعری کا انمول نمونہ ہے۔ سراج کا اردو دیوان شائع ہو چکا ہے۔ سراج اورنگ آبادی فارسی میں بھی شعر کہتے تھے۔ 680 فارسی شعرا کے کلام کا انتخاب دیوانہ ان کے اعلی ذوق کا مظہر ہے۔ چھ اپریل سن 1896 عیسوی کو دور جدید کے پہلے اولمپک کھیلوں کے مقابلے ہوئے۔ ان مقابلوں میں 13 ممالک کے 311 کھلاڑیوں نے حصہ لیا، جن میں کوئی خاتون کھلاڑی شامل نہیں تھی۔ یہ مقابلے یونان کے دارالحکومت ایتھنس میں منعقد ہوئے، اور ان میں 9 کھیلوں کے کھلاڑیوں کا آپس میں مقابلہ ہوا۔ 18 تمغوں کے ساتھ امریکہ پہلے جدید اولمپک کھیلوں میں سر فہرست رہا۔ اولمپک کھیلوں کا آغاز سن 736 قبل مسیح میں یونان کے قدیم شہر اولمپیا سے ہوا تھا، اور کئی صدیوں تک اولمپک کھیل ہوتے رہے، لیکن سن 393 میں روم کے شہنشاہ تھیوڈوسیس نے ان مقابلوں کو ختم کیا۔ 19ویں صدی میں جب قدیم شہر اولمپیا کے کھنڈرات دریافت ہوئے تو فرانس کے ایک باشندے پیئر دی کوبرٹن نے اولمپک کھیلوں کے احیاء کی تجویز پیش کی۔ چنانچہ ان کی اس تجویز پر 19ویں صدی کے اواخر میں جدید اولمپکس کا آغاز ہوا۔ اولمپک کھیلوں کے مقابلے ہر 4 سال کے بعد منعقد ہوتے ہیں، جو دنیا کا سب سے بڑا کھیلوں کا میلہ ہے، اور اس میں متعدد ممالک کے ہزاروں کھلاڑی حصہ لیتے ہیں۔ سترہ فروردین سن 1343 ہجری شمسی کو شاہ کی حکومت نے ایرانی عوام کے مظاہروں کے پیش نظر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو رہا کر دیا۔ واضح رہے کہ شاہی حکومت نے 15 خرداد سن 1342 ہجری شمسی کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک تقریر کے بعد گرفتار کر کے قید کر دیا تھا۔ آپ نے اس تقریر میں شاہ کی حکومت کے غیر اسلامی اقدامات کو بے نقاب کیا تھا۔ امام خمینی کے گرفتار ہونے کے بعد ایران بھر میں وسیع پیمانے پر مظاہرے ہوئے اور آپ کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہروں کے پیش نظر شاہی حکومت حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو آزاد کرنے پر مجبور ہو گئی۔ آپ کی رہائی کی اطلاع پا کر سارے ایران میں مسلمان عوام نے خوشیاں منائیں۔ چھ اپریل سن 1945 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانی کیمیکیزی طیاروں نے امریکی بحری بیڑوں پر حملہ شروع کیا۔ جاپانی کمانڈر کے منصوبے کے مطابق جاپانی رضاکار ہوا باز بم نصب شدہ اپنے طیاروں کو امریکی بحری جہازوں سے ٹکرا دیا کرتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے اواخر میں مشرقی ایشیا میں جاپان کے زیر قبضہ علاقے اس کے ہاتھ سے نکلنے کے بعد جاپانی فوج نے جاپان کی سرحد تک پسپائی اختیار کر لی۔ اس کے بعد اتحادی ممالک نے، خاص طور سے امریکہ نے، جاپان کو اپنے شدید ہوائی حملوں کا نشانہ بنا کر سرزمین جاپان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اگرچہ جاپانی طیاروں نے امریکی بحری بیڑے کو بھاری نقصان پہنچایا، لیکن امریکہ نے اگست سن 1945 میں جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی شہروں پر ایٹمی حملہ اور متعدد عام شہریوں کو ہلاک کر دیا، جس کے بعد جاپان ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔ سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماج گاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 ادركني 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 الساعة 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 العجب العجب العجب